shaheed-e-islam.com. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shaheedislam.com.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. صدق الله. يا بني إسرائيل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو میرے احسانات، التي انعمت عليكم، جو میں نے تم پر کیے، واوفوا بعهدي، اور پورا کرو میرا عہد، اوفی بعهدكم، میں پورا کروں گا تمہارا عہد، وایای فارہبون، اور مجھے سے ڈرو، وآمنوا بما انزلت، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، میں نے اتاری ہے، مصدقا لما معکم، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم نہ ہو سب سے پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو، ولا تلبس الحق بالباطل، اور ملاؤ نہیں حق کو باطل کے ساتھ، وتقتم الحق، اور چھپاؤ نہیں حق کو، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، واقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکات، ورکعوا مع الراکعین، اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، جو تمام اولاد آدم کے حق میں انعام اور احسان تھا، اور یہاں سے ان احسانات کا اور ان معاملات کا تذکرہ ہوتا ہے جو ایک خاص قوم کے لیے بنی اسرائیل کے ساتھ کیے گئے. اور یہ سلسلہ آخر پارے کے قریب تک چلا گیا ہے. اوپر قصہ آدم میں معلوم ہوا تھا کہ ابلیس اپنے حسد اور اپنے کبر کی وجہ سے راندہ بارگاہ الہی ہوا، اور بدقسمتی سے یہی خصلت یہودیوں نے بھی اختیار کر لی تھی. جیسا کہ آگے آئے گا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن حسد کی وجہ سے کہ ان کو کیوں دے دی گئی یہ چیز، اور کبر کی وجہ سے کہ ہم ان کی اتباع کیوں کریں، ہم تو خود مولوی ہیں، پیرزادے ہیں. یہ دو چیزیں مل کر، اور تیسری چیز حرص، یہ مل کر ان کے ایمان لانے سے آڑے آئیں. اس لیے حق تعالی شانہ نے ان سے خطاب فرمایا ہے، بنی سعید سے. بنی اسرائیل کی مختصر سی تاریخ اتنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صاحبزادے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو خانہ کعبہ کے پاس ٹھہرا دیا گیا تھا. پورا عرب ان کی اولاد، اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صاحبزادے تھے، ایک عیسو اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آگے جو نسل چلی اس کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، کیونکہ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. جیسے کہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، احد عشر کوکبا، گیارہ ستارے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی، تو گویا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کل بارہ اولاد دی ہیں. کہیے کہ بارہ بیٹے تھے، اور بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے بن گئے. تو یہ بنو اسرائیل اور چونکہ ان کی تاریخ بڑی طویل ہے، قریباً 4000 سال تک
shaheed-e-islam.com.
ان کی لمبی تاریخ اور قریباً 4000 انبیاء کرام ان میں آئے. اس لیے ان کے ساتھ حق تعالی شانہ کا خصوصی معاملہ رہا ہے بہت طویل عمر تک, طویل مدت تک. اور اہل عرب میں یہ لوگ پڑھے لکھے اور صاحب کتاب کہلاتے تھے, جبکہ دوسرے عرب ان پڑھ کہلاتے تھے, امی. مدینہ طیبہ میں اور خیبر کے علاقے میں یہ یہود آباد تھے, کچھ نصرانی بھی. اور پورے عرب کے لوگ ان کو دیکھتے تھے کہ آمر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہود کا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اگر یہ ایمان لے آتے ہیں آحمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی آپ نبی برحق ہیں, ماننا چاہیے ان کو. اور اگر یہود ایمان نہیں لاتے تو عرب کے ان پڑھ لوگ یوں سمجھتے کہ پھر تو دال میں کالا ہے نا, ہم لوگ تو نہیں سمجھتے, یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں. تو گویا پورا عرب اس حیثیت سے ان کے ایمان لانے کا منتظر تھا, اس لیے حق تعالی شانہ نے ان سے خطاب فرمایا ہے. اور اس میں چند مضامین ذکر فرمائے ہیں. ایک, اللہ تعالی کے انعامات کو یاد کرنا. دوسرے, ایفا عہد, اپنے وعدے کو پورا کرنا. اور تیسرے, ایمان بالقرآن, قرآن کریم پر ایمان لانا. چوتھے, قرآن کریم کی مخالفت کرنے, یہ یوں کہیے کہ قرآن کریم کے ساتھ کفر کرنے سے ممانعت کرنا. آیات الہیہ کے بدلے میں دنیا کی قیمت وصول کرنا, اس کی ممانعت. حق و باطل کو ملانا, خلط ملط کرنا, گڈ مڈ کر دینا. اور کتمان حق یعنی حق کو چھپانا, اس کی ممانعت. یہ عام ترین اخلاق اور ایمانیات کے شعبے تھے. اور فروعات اسلامیہ میں تین چیزوں کو ذکر فرمایا. ایک, نماز, دوسرے زکات, اور تیسرے خشوع. تو گویا ان آیات شریفہ میں بنی اسرائیل کے سامنے حق تعالی شانہ نے پورے دین کا خلاصہ رکھ دیا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے, یا بنی اسرائیل, اے اولاد اسرائیل, یعقوب کے اولاد نہیں کہا, اسرائیل کے اولاد کہا.
کیونکہ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. اور اسرائیل کے معنی عبداللہ کے. اسرائیل لقب ہے یا یعقوب لقب ہے؟ اصل نام عبداللہ تھا, کیونکہ یہ عیسیٰ کے بعد پیدا ہوئے تھے اس لیے ان کا نام یعقوب رکھا گیا. یہ اصل نام یعقوب تھا, اسرائیل لقب تھا. بہرحال ان دونوں میں سے ایک نام ہے اور دوسرا لقب. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں ان کا نام بھی ذکر فرمایا ہے, لیکن یہاں گفتگو شروع کرتے ہوئے یا بنی اسرائیل فرمایا, اے اسرائیل کی اولاد, اس میں اس پر تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ تمہارا باپ اللہ کا بندہ تھا. عبدیت اس کی شان ہے. تو تمہیں اپنے جد امجد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عبدیت اختیار کرنی چاہیے. تمہیں بھی عباد اللہ بننا چاہیے, اللہ کے بندے بننا چاہیے. تم اسرائیل کہلاتے ہو, اللہ کے بندے کہلاتے ہو. اذکروا نعمتی, یاد کرو میرا انعام, میرے انعامات, میرے احسانات. التی انعمت علیکم, جو میں نے تم پر. آگے چھٹے پارے میں آئے گا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, یا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے میری قوم اللہ کے جو انعامات و احسانات تم پر, یاد کرو. اذ جعل فیکم انبیاء, اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا, جبکہ اس نے تم میں بے شمار نبی پیدا کیے اور تم کو بادشاہ بنایا. وآتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین, اور تم کو وہ کچھ دیا کہ دوسری دنیا کی کسی قوم کو نہیں. اسی کی تذکیر فرماتے ہیں یا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یاد کرو میرے وہ احسانات جو میں نے تم پر کیے. وَأُوفُوا بِعَهْدِي, اور میرا عہد پورا کرو. اوفی بِعَهْدِكُمْ, میں تمہارا عہد پورا کروں. اس کو اللہ تعالی نے دوسری جگہ ذکر فرمایا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے عہد دیا تھا کہ جب میرے احکامات آئیں, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور اللہ نے اسرائیل سے عہد لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا, اور ہم نے مقرر کیے تھے ان میں 12 نقیب, 12 رئیس. وقال اللہ, اور اللہ نے فرمایا, انی معکم, میں تمہارے ساتھ. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا, بشرطے کہ تم نماز قائم کرو, زکاۃ دیا کرو, میرے رسولوں پر ایمان لاؤ, ان کی تعزیر اور توقیر کرو, اور تم اللہ تعالیٰ کو قدر قرض حسنا دو, یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو.
shaheed-e-islam.com.
یہ میں نے تم سے عہد لیا ہے، تم اگر ایسا کرو گے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تم سے تمہاری برائیاں اور غلطیاں دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں اور ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں داخل کر دوں گا. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تم میں سے اس کے بعد جو کفر کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کے شروع میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے. تو غرضے کے یہ تھا عہد جو اللہ نے ان سے لیا، اور یہ تھا وہ عہد جو اللہ نے ان کو دیا. یہاں اس کو ذکر فرماتے ہیں، اجمالاً ذکر فرماتے ہیں کہ میرا عہد یعنی جو میں نے تم سے لیا پورا کرو، اوفی بے عہدیکم، میں نے تم سے جو وعدہ کر رکھا ہے میں اس کو پورا کروں گا. وَإِيَّا يَفْرَحُونَ، اور مجھے سے خوف کرو، ڈر. فرحبون اس کے ساتھ یا لگی ہوئی ہے مفعول کی، فرحبونی، تو فرحبو امر کا صیغہ ہے رہب سے، اور رہبت تقویٰ کے معنی بھی ڈرنے کے آتے ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں تھا فتقون، اور رہبت کے معنی بھی ڈرنے کے آتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ تقویٰ آخری سرا ہے اور رہبت ابتدائی سرا ہے، اس کیفیت کا جس سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالی کی نافرمانی کے وبال سے ڈرنا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے، بچ جانا یہ تقویٰ کہلاتا ہے. اور اس کی ابتدا ہوگی رحمت سے، یعنی خوف سے، ڈر سے، دل میں ڈر پیدا ہوگا تو آدمی گناہ سے بچے گا. سو تم مجھے سے ڈرو، دوسرے لوگوں سے نہ ڈرو. اور وہ دوسرے لوگوں سے ڈرنا کیا تھا؟ ایک یہ کہ لوگ عادت لائیں گے کہ یہ اتنے بڑے بڑے عالم تھے، اس امی کے پیچھے لگ گئے. اور یہ بھی ڈر تھا کہ ہماری ریاست چلی جائے گی، یہ بھی اندیشہ تھا کہ ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑو، مجھ سے، تم نے مجھ سے معاہدہ کر رکھا ہے، اس معاہدے کو پورا کرو. میرے تم پر احسانات ہیں، ان احسانات کو پس پشت نہ ڈال. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، ذرا حالے کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. اس میں ایمان بالقرآن کے لیے دو چیزیں مجھ پہ ترغیب بیان فرما دی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ قرآن میرا نازل کیا گیا ہے، اگر تم واقعتاً اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس کی نازل کی ہوئی چیز کو مانو. وہ کہتے تھے کہ اسرائیل پر نازل ہونی چاہیے چیز، تو تب تو ہم مانیں گے، جیسے کہ آگے اسی پارے کے آخر میں آئے گا کہ ہم تو صرف اپنی قوم پر نازل شدہ چیز کو مانیں گے, دوسری چیز کو نہیں مانیں گے. وہ ایک قرون ما ورا بما ورا, اس کے ما سوا کا انکار کرتے. حق تعالی شانہ تنبیہ فرماتے ہیں بما انزلتو کے ساتھ, یہ کتاب میری نازل کرتا ہے, یہ تمہارے پاس جو توریت ہے وہ بھی میں نے نازل کی تھی. اور انجیل بھی میں نے نازل کی تھی, پہلی کتاب بھی میں نے نازل کی تھی. ان کتابوں کو تم منزل من اللہ, اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہونے کی حیثیت سے مانتے ہو, اور یہی وصف قرآن میں بھی پایا جاتا ہے, تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تم ہی بتاؤ. دوسری بات یہ کہ مصدق لما معکم, یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے, تمہارے پاس ہے. یہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے. اگر یہ نعوذ باللہ غلط ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جس کی تصدیق کرتی ہے وہ بھی غلط ہے. سچا سچے کی تصدیق کرتا ہے, اور اگر یہ تمہارے نزدیک جھوٹ ہے تو اس کا تصدیق کرنا بھی نعوذ باللہ جھوٹ ہوگا, تو مطلب یہ کہ تمہاری کتاب بھی غلط ہے. قرآن کریم کا انکار کرنا مستلزم ہے, یعنی اس سے لازم آتا ہے توریت کا انکار کر دینا. تو تم یہ حماقت نہ کرو کہ قرآن کریم کی دشمنی میں تم خود اپنی کتاب کے ساتھ دشمنی کرنے لگو. مصدق لما معکم, اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک یہ کہ قرآن کریم اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی گئی, تو گویا توریت کی تصدیق کرتا ہے. اور ایک اور معنی ہے, اور وہ بہت لائق غور ہے, وہ یہ کہ توریت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ذکر کی گئی تھی. اور توریت کے اندر بتایا گیا تھا کہ ان پر ایسا کلام نازل ہوگا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انہی صفات پر, اور آپ پر قرآن کریم نازل ہوا انہی صفات کے مطابق, تو یہ نبی اور یہ کتاب دونوں مصداق بن گئے ان کی کتاب, اور یہ دونوں مصدق بھی بن گئے ان کے تصدیق کرنے والے. اب اگر نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یا آپ پر نازل ہونے والے کلام کا انکار کر دیا جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو باتیں کہیں گی جو غلط تھی, غلط ہو جاتی ہیں بات. تو حق تعالی شانہ نے قرآن کریم پر ایمان لانے کا ان کو حکم دیا, اور اس کے دو دلائل ذکر فرمائے. ایک یہ کہ یہ کلام میری طرف سے نازل کرتا ہے, میرا کلام ہے کیوں نہیں مانتے ہو. رہی یہ بحث کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے, یہ بحث تو ہم پہلے نمٹا چکے. اگر تمہیں شک ہے اس سے جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا, تو تم بھی اس کی مثل لے آؤ. اور بلو شہداکم من دون اللہ ان کنتم صادقین, اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. معلوم ہوا کہ یہ کلام اللہ کا ہے, اس کلام کا اسلوب، اس کا انداز،
shahideislam.com
اس کی شوکت اور اس کا دبدبہ، اس کی جزالت اور رضانت، یہ خود بتاتی ہے کہ منزل من اللہ ہے. اس کے لیے کسی دلیل کے پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں. دنیا کی کوئی کتاب تو لاؤ جو خود بولتی ہو کہ میں اللہ کی کتاب ہوں. تو ایک بات تو یہ کہ یہ منزل من اللہ ہے، وہی اللہ جس نے موسیٰ پر توریت نازل کی تھی، اسی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو ماننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو نہ مانے. اور دوسری دلیل یہ کہ اگر قرآن کو نہیں مانو گے تمہاری کتاب غلط ہو جائے گی. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم نہ بنو سب سے پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا اور جو ہی کہ آپ پر کلام پاک نازل ہوا، سب سے پہلے دوڑ کر تم لوگ اسلام لاتے. کیونکہ تمہارے پاس نشانیاں موجود تھیں، ان کے پاس تو نشانیاں نہیں بیچاروں کے پاس. تمہارے پاس علم کی روشنی تھی اور یہ اندھے ہیں. تمہاری کتاب تمہاری رہنمائی کرنے والی تھی، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے جو ان کی رہنمائی کرے.
shahideislam.com
اعوذ بالشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم نہ ہو سب سے پہلے کفر کرنے والے اس کتاب کے ساتھ. مطلب یہ کہ تم اہل کتاب ہو، پہلے آسمانی نوشتے تمہارے پاس موجود ہیں اور ان آسمانی کتابوں میں اس کتاب کا ذکر موجود ہے، تو بہت ہی تعجب کی بات ہوگی کہ تم ہی لوگ سب سے پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ. کوئی جاہل، کوئی بدو، کوئی ان پڑھ، کوئی نادان اس کا انکار کرے تو کرے، مگر تمہارے شایان شان تو نہیں ہے کہ تم اس کتاب کا انکار کرو. ایک تو اس لیے کہ یہ کتاب میری نازل کی ہوئی ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ یہ کتاب تمہاری کتاب کی مصدق ہے. تم جانتے نہیں ہو کہ اس کتاب پر ایمان نہ لانے سے تم اپنی کتاب کے ایمان سے بھی خارج ہو جاؤ گے، اور اس کتاب کا انکار کر کے تم خود اپنی کتاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. تمہاری یہ شایع شان نہیں ہے کہ تم سب سے پہلے کفر کرنے والے بنو اس کے ساتھ. رائے خیال کے یہ مسکین سب سے پہلے کفر کرنے والے تو نہیں تھے، ان سے پہلے کفر کرنے والے تو کفار مکہ موجود تھے، تو اگر یہ کفر کریں گے تب بھی اول کافر نہیں ہوں گے، جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بات بطور عار دلانے کے لیے کہی گئی ہے، اس سے قطع نظر کے سب سے پہلے کس نے کفر کیا کس نے نہیں کیا یہ بتائی گئی ہے بات، کہ جب تمہارے پاس اس کے دلائل موجود ہیں تو آگے بڑھ کر سب سے پہلے تمہیں کو تو کفر نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری یہ کہ میں بتا چکا ہوں کہ اہل عرب ان لوگوں کے ایمان لانے کے منتظر تھے، کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی کتابوں کے جاننے والے ہیں، یہ حقیقت حال سے واقف ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، عوام کی اصطلاح میں اندھے ہیں، ان کو روشنی نصیب ہے، تو جب انہوں نے انکار کیا تو گویا ان کی اقتداء میں اور ان کی پیروی میں پورے عرب نے اور برباد میں دوسرے لوگوں نے انکار کیا، اس لیے سب سے پہلے انکار کرنے والے تھے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ لو میری آیتوں کے بدلے میں معمولی قیمت، تھوڑی سی قیمت، آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لینا ان کی یہاں معمول تھا یہودیوں کے، اور اس کی کئی صورتیں تھیں، ایک صورت یہ تھی کہ ضرورت کے وقت مسئلے بدل دیتے تھے، حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے نا کہ جو تم سے پہلے لوگ اگر کوئی وضعی آدمی یعنی نیچے خاندان والا کوئی جرم کر لیتا تو اس پر حد جاری کر دیتے، اور کوئی اونچے شریف خاندان کا، کوئی اونچے خاندان کا، بڑے خاندان کا آدمی اسی جرم کا ارتکاب کرتا تو تاویل واویل لے کر کے اس کو چھوڑ دیتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کا ایک جوڑا لایا گیا، آپ ان کا مقدمہ پیش کیا گیا جنہوں نے بدکاری کا ارتکاب کیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تمہاری کتاب میں نہیں ہے یہ مسئلہ، کہا جی نہیں ہماری کتاب میں اصل میں ہے نہیں یہ مسئلہ، ہم نے کہا کہ یہ بھی تو نبی ہے نا، ان سے پوچھ لو، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھنے لگے، یا رسول اللہ کتاب میں مسئلہ موجود ہے لیکن یہ لوگ چھپاتے ہیں، آپ نے فرمایا کتاب منگواؤ، توریت لائی گئی تو آگے پیچھے سے پڑھنے لگا ان کا جو تھا مولوی، اس آیت کی جگہ اس نے ہاتھ رکھ لیا، ایسے پڑھ رہا تھا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھا, تو نیچے وہ آیت دبی ہوئی تھی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر تم ایسی حرکت کیوں کرتے ہو؟ کہنے کی اصل میں بات یہ ہے,
شہید اسلام ڈاٹ کام,
کہ ہمارا کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو ہم اس پر حد جاری کر دیتے تھے, اور کوئی بڑا آدمی حد جرم کرتا تو بجائے حد جاری کرنے کے کوئی ہم اس کو معاف کر دیتے یا کوئی اور سزا معمولی دے دیتے. پھر ہمارے بزرگوں نے مشورہ کیا, میٹنگ بلائی, اور اس میں طے ہوا کہ بھئی اس سے تو انتشار پھیلتا ہے کہ تم نے ایک کو سزا دے دی دوسرے کو نہیں دی, ایک پر حد جاری کر دی دوسرے پر جاری نہیں کی. ایسا کرو کوئی بیچ کی راست اختیار کر لو. تو اس وقت سے ہم نے یہ قانون بنا دیا کہ ایسے فعل کا جو مرتکب ہو اس کو گدھے پر سوار کر کے منکارا کر کے الٹا سوار کر کے بازار میں پھرایا جائے اور دو چار چتر لگا دیے جائیں. تو ایک طریقہ میں نے کہا یہ تھا کہ بڑے آدمی کی خاطر فتویٰ بدل دیتے تھے, کمزور آدمی کے لیے ان کا فتویٰ اور ہوتا تھا, بڑے کے لیے اور ہوتا تھا. اپنے عزیز و قریب کے لیے فتویٰ ان کا اور ہوتا تھا. ہمارے ایک مولوی صاحب تھے, میں نے تو نہیں دیکھا, پرانے زمانے میں ہوتے تھے, جالندر میں ہوتے تھے, مولوی شہاب الدین اس کا نام تھا. اس زمانے میں وہ کہا کرتے کہ 100 روپیہ فیس دے دو, جیسا چاہو نکاح فسخ کر دوں گا. اور وہ عدالت میں مقدمہ بھی لڑتے تھے جا کر. جتنے دن نکاح فسخ کروانے ہوں کروا لو, 100 روپے فیس لگے گی. 60-70 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ اللہ تعالی کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت دینا ہوا, مسئلہ بدل جاتا ہے. ایک صورت یہ تھی کہ اپنی نظر و نیاز کا روپیہ کھاتے تھے, لوگوں کو ان کے مطلب کے مطابق مسائل بتا کے تاکہ لوگ بد اعتقاد نہ ہوں, الٹے سیدھے مسئلے بتا دیے. شاہ اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو, الفاظ القبیر میں فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو آج ان کے نمونے دیکھ سکتے ہو, اس امت میں بھی دیکھ سکتے ہو. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ جو ان کی کتاب میں آیتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات درج کی جائے گئی ہیں, ان کو چھپا لیتے تھے. تو ارشاد فرمایا گیا کہ میری آیتوں کے بدلے میں معمولی قیمت نہ لو. تو کیا بڑی قیمت نہ لیا کریں؟ نہیں محبوب مخالف معتبر نہیں ہے اس کا، بلکہ یہ کہنا مقصود ہے کہ پوری کی پوری دنیا بھی اگر تمہیں دے دی جائے تو وہ بھی بہت معمولی چیز ہے بمقابلہ آخرت. تو خلاصہ یہ ہے کہ آیات الہیہ کو فروخت کر کے دنیا کا متاع اور دنیا کا سامان نہ لو. یہاں پر گفتگو شروع ہو گئی کہ آیا تعلیم قرآن کی اجرت دینا جائز ہے؟ اسی طرح امامت کی اجرت، مؤذنی کی اجرت اور دوسرے نیک کاموں کی اجرت لینا جائز ہے؟ جواب یہ کہ جائز نہیں، اپنے اصل کے اعتبار سے جائز نہیں. لیکن اوقات کے حبس کی وجہ سے، یعنی ایک وقت اس کا مخصوص کر دیا جس کی پابندی اس کو لازم ہو گئی، اس کی اجرت دینا جائز ہے. لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا یہ بھی عبادت ہے جس کو قضا کہتے ہیں. اب قاضی کو بھی تو تنخواہ دیتے ہیں. صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں دیتے تھے، نہ امام کو دیتے تھے، نہ مؤذن کو دیتے تھے، نہ کسی مدرس کو دیتے تھے. لیکن اس زمانے میں ان لوگوں کے لیے بیت المال سے وظائف مقرر تھے. اور اس سے ایک قاعدہ معلوم ہو جاتا ہے، اور اس قاعدے کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے. وہ یہ کہ جو شخص کے کسی شخص کے کام کے لیے وقف ہو، اس کا نان و نفقہ اس کے ذمہ ہو جاتا ہے. بیوی کو بیاہ کے لاتے ہیں، وہ شوہر کے لیے وقف ہو جاتی ہے تو شوہر کے ذمہ ہو جاتا ہے اس کا نان و نفقہ. کوئی عام ملازم رکھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کوئی اور کام نہیں کرتا، تو اس کا نان و نفقہ اور اس کی کفالت آپ کے ذمہ ہو جاتی ہے. تو جو لوگ کے مسلمانوں کے کام میں وقف ہیں اور وہ دنیا کا کوئی دھندا نہیں کر سکتے، کوئی روٹی نہیں کما سکتے، ان کی کفالت کرنا مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے. یہ ایک اصول طے ہے. اور کسی سے جتنے حکومت کے اہل منصب ہیں، عہدے دار ہیں، ان کی طرف تنخواہوں کا جواز نکلتا ہے. وہ بیت المال سے یا سرکاری خزانے سے اس لیے تنخواہ لیتے ہیں اور ان کو دی جاتی ہے کہ یہ لوگ وقف ہیں پبلک کے کام کے لیے، عوام کے کام کے لیے، اپنا دھندا نہیں کر سکتے، لہذا عوام کے ذمے ان کا روزینہ بھی لازم ہوگا. اور بیچاروں کو کنان و نقہ بہت بہت ہی کش کر کے کفایت کے ساتھ دیا جاتا ہے، 80,000 روپیہ تنخواہ، کسی کا 25,000 ہے، کسی کا 40,000 ہے. بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو مدرس ہیں، قرآن کریم پڑھانے والے ہیں، یا دوسرے لوگ ہیں، یہ اپنا کوئی اور کام نہیں کر سکتے دنیا کا، اور اگر کریں گے تو وہ نظام مختل ہو جائے گا، تعلیم تو نہیں ہو سکے گی. پھر قاری صاحب دو دن کی چھٹی لے جاتے ہیں تو ہمارا مدرسہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اس لیے ایسے لوگ جو کہ مسلمانوں کے کام میں مشغول ہیں اور ان کا وقت مصروف کر دیا گیا ہے اس کام میں جس کی پابندی ان پر لازم ہے, ان کا روزینہ یا ان کا وظیفہ بقدر کفاف مسلمانوں کے ذمے. اور پہلے مسلمانوں کی نمائندگی کرتی تھی حکومت, انگریزوں کے آنے سے پہلے پہلے تک یہ دستور رہا, لوگ چندے نہیں کرتے تھے, گورنمنٹ دیتی تھی, مسلمان حکومتیں دیتی تھیں ان کو تنخواہیں اور ان کے وظائف جاری کرتی تھی. جب یہ گورے لوگ آ گئے, ان کا دل کالا تھا, رنگت ان کی سفید اور اندر سے دل کالا, انہوں نے تمام کے تمام وظائف, وہ نہ صرف یہ کہ وظائف ان کے بند کر دیے بلکہ جتنے اوقاف تھے مدارس کے وہ بھی بند کر دیے, وہ ضبط کر لیے. تو اب کیا شکل ہو, اس کے لیے ہمارے اکابر نے, بزرگوں نے ادارے تشکیل کیے اور
شہید اسلام .com
مسلمانوں سے چندہ لے کر کے اس کا نظم کیا. اور یہ ہندوستان پاکستان کے علاوہ دنیا میں کہیں نظم نہیں, اس لیے تمام کے تمام مدارس باہر کے گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہیں, الا یہ کہ کوئی اپنا ذاتی طور پہ بھی کرتا ہو, مگر یہ نظام دین کو ہندوستان میں باقی رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو الہام فرمایا. اور چونکہ یہ بزرگ ایسے تھے کہ ان پر عوام اعتماد کرتے تھے کہ یہ پیسہ صحیح خرچ کریں گے, اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں گے, چنانچہ یہ نظام نافذ کر دیا گیا. تو حقیقت میں یہ مولویوں کو تنخواہ نہیں دی جاتی, مدرسوں کو تنخواہ نہیں دی جاتی, بلکہ یہ لوگ مشغول ہیں مسلمانوں کے کام کے لیے اور مسلمانوں کے ذمے ان کا نام رکھتا ہے. یہ خلاصہ ہے. میں نے ایک دفعہ اپنے شیخ حضرت مولانا خیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں لکھا کہ یہ تنخواہ لے کر پڑھانے وڑھانے کو یہ اتنی مانتے. حضرت نے فرمایا کہ اس زمانے میں تنخواہ لینا فرض ہے, اس لیے کہ اگر تنخواہ نہیں لوگے تو ایک تو تم میں اخلاص نہیں پیدا ہوگا, تم کبھی نہیں کہو گے کہ میں اللہ کے لیے کرتا ہوں, بلکہ یوں سمجھو کہ میں لوگوں پر احسان کرتا ہوں کہ میں تنخواہ نہیں لیتا. دوسرے یہ کہ انسان کا نفس بے قید واقع ہوا ہے, اگر تنخواہ نہیں لوگے تو کسی نے ذرا تمہیں ٹوکا کہ مولوی صاحب وقت کی پابندی تو کیا کرو تھوڑی بہت, تم کہو گے تمہارے باپ سے تنخواہ لیتا ہوں, تو نظام کیسے چلے گا پھر؟ اگر تو تمہارا نفس قید میں ہوتا, اپنی قید میں ہوتا, لوگوں کی قید میں نہ ہوتا, اپنی قید میں ہوتا تو ٹھیک ہے نہ لیتے, لیکن تم پابندی کرو نہ کرو, پڑھاؤ نہ پڑھاؤ, اور اگر کسی نے ذرا سا کہہ دیا تو مزاج عرش معلیٰ پر پہنچ جائے گا اور کہے گا جاؤ کرو اپنا کام. بس یہی تھا اخلاص, تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ تنخواہ لے لیتے تاکہ تمہارا نفس بھی زنجیر سے بندھا رہتا, اللہ کے دین کا کام تو ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس زمانے میں تنخواہ لینا لازم ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مجھے تنخواہ کی ضرورت نہیں, لیکن اب تک لے رہا ہوں صرف اپنے نفس کو پابند کرنے کے لیے کہ تو نوکر ملازم, اس کو سمجھانے کے لیے, ورنہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے, میں کسی تنخواہ کا محتاج نہیں, لیکن پھر لیتا ہوں صرف یہ اپنے نفس کو بتانے کے لیے تاکہ اس میں کبر پیدا نہ ہو اور یہ کل کسی کو نہیں کہ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں. کیسے کہتا تیرے باپ ہے, اس کے بیٹے کے بھی ملازم ہے تو میں اپنے نفس کو کہہ سکوں. تو یہ مسئلہ ہوا ولا تشترو بھی آیاتی ثمنا قلیلا کا, کہ اصل تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالی کی آیات کے بدلے میں تنخواہ نہ لی جائے, لیکن یہ آیات کے بدلے میں تنخواہ نہیں ہے بلکہ اوقات کے بدلے میں تنخواہ ہے. دوسرا مسئلہ یہاں تعویذات کے بارے میں آتا ہے کہ یا تعویذ کی اجرت لینا جائز ہے, یہ بھی تو اللہ کی کتاب کو بیچنا ہوا, تعویذ لکھ لکھ کر کے مولوی صاحب دیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں ٹھوک کے. اس کا جواب یہ ہے کہ تعویذ کی اجرت لینا جائز ہے. تعویذات کی اجرت لینا, دم درود کرنے کی, جھاڑ پھونک کرنے کی, تعویذ کرنے کی اجرت لینا جائز ہے, کیونکہ یہ کوئی عبادت نہیں. تعویذ لکھنا کوئی عبادت نہیں ہے, یہ کاروبار ہے. جیسے ڈاکٹر دوائی دیتا ہے, امام بھی تعویذ دیتا ہے, اور اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے. وہ قصہ جو آتا تھا کہ ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی اور ان سے بکریاں وصول کی تھیں, رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا, آپ نے فرمایا کہ جائز ہے, ہمارا بھی حصہ رکھو اس میں, یہ ان کے اطمینان کے لیے. وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ, اور مجھ سے ڈرو, دوسرے جو مقاصد اور منافع تمہارے پیش نظر ہیں کہ اگر صحیح مسئلہ بتا دیا تو روٹی بند ہو جائے گی, اور اگر عوام کے متعلق مسئلے نہ بتائے تو حلوہ بند ہو جائے گا. ان چیزوں کو مد نظر نظر نہ رکھو, مجھ سے ڈرو, لوگوں سے نہ ڈرو, اپنے جاؤ منصب کے جاتے رہنے سے نہ ڈرو. ولا تلبس الحق بالباطل, اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. یہ تلبیس کہلاتی ہے, لبس یا تلبیس, یعنی پاک اور ناپاک کو, جائز اور ناجائز کو, حق اور باطل کو, سچ اور جھوٹ کو اس طرح ملا دیا جائے کہ کسی کو اس کا امتیاز کرنا مشکل ہو جائے, اس کو عربی میں تلبیس کہتے ہیں. اور یہ لوگ اس قسم کی تلبیس کرتے تھے, یہ یہودی حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے عجیب و غریب صورتیں لکھی ہیں تلبیس کی, جس میں لوگ مبتلا تھے اور اس امت کے لوگ مبتلا ہیں. ان میں سے ایک یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے کوئی شخص ان سے پوچھتا کہ تمہاری کتاب میں ایسی صفات کہیں گے ہاں لکھی تو ہیں, لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہے, ایک بات اپنے طرف سے ملا دیتے, وہ حق تھا اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ملا دیا, اور اس باطل کو ملانے کی وجہ سے وہ سارا حق مشتبہ ہو گیا. ولا تکتم الحق وتکتم الحق, اور یہاں بھی لا ہے, لا تلبسوا ورد لا یہاں بھی ہے, یعنی معذوف سمجھنا چاہیے, اور نہ چھپاؤ حق کو. وانتم تعلمون, حالانکہ تم جانتے ہو, یعنی دیدہ و دانستہ جان بوجھ کر. یہ کتمان حق کہلاتا ہے, مطلب یہ کہ کسی کو گمراہ کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کو سمجھایا ہی نہ جائے, چھپا لیا جائے بات کو, تو ظاہر ہے کہ گمراہ ہوگا. اور دوسری یہ کہ چھپا نہ سکے تو ان میں کوئی تاویل ایر پھیر کر کے اس کو ہٹا دیا جائے, اس سے حق پر نہ آنے دیا جائے, جیسے کہ مدعی کرتے ہیں اور فرق باطلہ کرتے ہیں. تمام فرق باطلہ کا شعار ہے غلط تعبیلات کر کے حق و باطل کے درمیان تلبیس کرنا. اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل ہے, اہل سنت اس سے مبرہ ہیں اور ہم ان کے قادر ہیں. اہل سنت تعبیل نہیں کرتے, جو حق ہے وہ کہتے ہیں. تو دو چیزیں ہو گئیں, ایک ہے تلبیس کرنا یعنی حق کو باطل کو گمنڈ کر دینا, ملا دینا, ختمل کر دینا. یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کہ آدمی کو مجبوری ہو کہ حق بات کو ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکتا, یعنی وہاں لازم ہے اس کو حق کی بات, چھپانا اس کے لیے ممکن نہیں, تو پھر آدمی وہاں تعویل کرتا ہے سیدھی الٹی. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی حق بات کو ویسے ہی چھپا جائے, لوگوں کے سامنے آنے نہیں دیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں سے منع فرمایا. اکثر چونکہ تلبیس ہوتی ہے اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا, وتکتم الحق کو بعد میں ذکر کیا. وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو, یعنی دیدہ و دانستہ ایسا نہ کرو. یہاں ایک مسئلہ اور آئے گا, وہ بڑا ضروری ہے.
شہید اسلام ڈاٹ کام, اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن, درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کلی شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والا, ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا, فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shahideislam.com